الله امين الصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقال الله تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال الله تعالى وبالاخره هم يوقنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم بزرگوں دوستو ہر شخص اپنے حال کے مطابق کامیابی چاہتا ہے کاروباری اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹری میں انجینئر انجینئری میں علماء علم میں اور طلبہ اپنے اسٹڈیز میں کامیابی چاہتے ہیں یہ اصل میں کامیابی کے نمونے ہیں اصل کامیابیاں نہیں ہیں کیوں این ممکن ہے کہ ایک شخص بہت ہی کامیاب ڈاکٹر ہو لیکن بہت ہی ناکام انسان ہو این ممکن ایک شخص بہت کامیاب کاروباری ہو لوگوں کو اس پہ رشک آتا ہو لیکن انتہائی محروم انسان ہو سکتا اصل کامیابی کیا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اس اصل کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ دوسری بات اور اگر وہ کامیابی حاصل نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تیسری بات اور جن کو وہ کامیابی حاصل ہو ان کو کیا ملتا ہے یہ چوتھی بات جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جتنے بھی کتابیں ہیں وہ سب میں یہ کھول کے بیان کیا گیا ہے کھول کے جیسے ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک فرماتے قد افلح من زکاہا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اب جو بہت کامیاب ڈاکٹر ہے لیکن وہ نفس کی مانتا ہے وہ تائیش میں پڑا ہوا ہے اور اپنے اصل کامیابی کو بھول چکا ہے تو جتنی زندگی اس کو امتحان کے لیے دی گئی ہے اس میں وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گا لیکن جیسے یہ پردہ ہٹ جائے گا یعنی حقیقت آشکارا ہو جائے گی اس وقت فوراً کہے گا اوہ میں نے کیا کر دیا میں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَيْ جَمَعَ مَالَهُ عَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ اب اس نے مال کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے لیکن کیا وہ مال اس کے ساتھ چلے گئے مال اس کے ساتھ جا تو نہیں رہا کدھر ہے مال یہاں رہ گیا رشتہ دار یہاں رہ گئے دوست احباب یہاں رہ گئے جو اس کے ساتھ جو چیز جانی تھی اس کا اس نے خیال نہیں رکھا
وہ جو چیز جہاں رہنے والی تھی اس میں پوری زندگی کبا دی, کیا مقام ہے وہ؟ وہ انتہائی محروم انسان ہے. پردوں کے اوپر پردے پڑے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک پردہ ہے کہ ایماندار آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو لوگ ان کے بارے میں بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہو, جی بہت اچھا تھا اور یہ تھا وہ تھا, ان کے ورثاء کو خوش کرنے کے لیے, ان کے دنیائی مفادات کے لیے, اپنے مفادات کے لیے. اور ایسے مطلب انداز کیا جاتا ہے کہ جیسے اس کو تو وہاں بس کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو سارا کچھ کما کے لے گئے. لیکن کیا لوگوں کے اندازے کیا کسی کام آ سکتے؟ جس کے ساتھ کام ہے وہ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے, یہ فیصلہ ادھر ہوگا. یہ ہمارے ضرب الامثال میں, یہ بھی ضرب المثل ہے, قبر چنگچ مرد بیمان, قبر چنگچ مرد بیمان, یعنی مطلب یہ قبر تو بڑے شاندار بنا ہوا ہے لیکن اندر کون پڑا ہوا ہے؟ عذاب میں. اس وجہ سے وہ جو گھر ہے اس گھر کے لیے تیاری کرنا, وہ جو ہماری اصل مستقر ہے اس کے لیے فکر کرنا یہ ضروری ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے. اللہ جل شانہ نے پورا ایکس رے اس میں ہمارا نکال لیا. اللہ پاک فرماتے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اب فلاح کی بات پھر آ گئی. یعنی سب سے پہلے شرط جو ہے کامیابی کی وہ ایمان ہے, اور ایمان بھی بالمشاہدہ نہیں بالغیب ہے. مشاہدہ جب ہو گیا پھر تو بات ختم ہو گئی, پھر تو بات ختم ہو گئی, پھر تو اس کے بعد صلہ شروع ہو گیا, جو کمایا وہ ملے گا. وہ ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, پیپر کرتے ہیں, پیپر امتحان گاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں, 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے مثلاً ٹرمینل, اور اس 3 گھنٹے میں اس کو جتنا کچھ آتا ہے وہ لکھتا ہے, اور جیسے اس نے پیپر رکھ دیا باہر آ گیا اس کو پتہ چل گیا اوہ یہ تو میں نے ایسے لکھا تھا, یہ تو ایسا نہیں تھا, بس اب کچھ نہیں. اب واپس آئے گا اس کو کہا جائے گا نہیں نہیں اب نہیں. یہ تو یہاں بیٹھتے بیٹھتے جو ڈیوریشن ٹائم جتنا مقرر تھا اس کے اندر اگر آپ کر لیتے تو ٹھیک تھا, اب نہیں ہو سکتا. تو یہی بات ہے کہ موت کے بعد پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا. ہم میں آپ کو کیا بتاؤں, اس وقت مشینیں لگی ہوئی ہیں, مشینیں, اور بڑے زبردست طریقے سے چل رہی ہے, لیکن ہمیں مشینیں نظر نہیں آتی. مثلا جو ہمارا ٹائم ہے یہ چل رہا ہے, اس ٹائم کے اندر ہم سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم بھی کہہ سکتے ہیں, درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, تلاوت بھی کر سکتے ہیں, کسی مسلمان کی بلائی کے لیے سوچ سکتے ہیں, اس کے لیے چل پھر سکتے ہیں, اپنی ڈیوٹی ادا کر سکتے ہیں, کوئی مطلب جو ہے نا وہ ایسی بات ہو جس کی ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں, غلط کام کر سکتے ہیں, گالی دے سکتے ہیں, گانے سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی ٹائم کے ساتھ اٹیچ ہے. اب یہ ٹائم کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ ایسی چیزیں جو سٹوریبل نہیں ہے. پیسہ سٹوریبل ہے لیکن اس کا یقین نہیں ہے کہ آپ کے کام آئے گا یا نہیں. سٹور کر لینا ہے چوائس، لیکن یہ آپ کے کام آئے گا یا نہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. دوسری بات، ٹائم سٹور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، ضائع کرنا ہوتا ہے، خراب کرنا ہوتا ہے، ان تینوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، یا اس کو اچھا استعمال کر لو یا ضائع کر دو، اور یا اس کو غلط استعمال کر لو، بس ان تینوں میں سے آپ کے پاس آپشن ہے. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور مشینیں ایسی زبردست لگی ہوئی کہ اس میں ذرہ بھر بھی چیز مس نہیں ہو سکتی. جو آپ کا اچھا عمل ہے وہ دایا والا لکھ رہا ہے، جو برا عمل ہے وہ بایا والا لکھ رہا ہے، اور ہر دن کا ریکارڈ جا رہا ہے. آپ کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے. آپ اپنے علم کو کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے. آپ اپنے مال کو کیسے کما رہے ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے. آپ اپنے جسم کا کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اب جو ہے یہاں تو نہیں بتایا جائے گا، یہاں آپ کو خود سوچنا ہے. آپ کو جو اللہ نے عقل دی ہے اس کے مطابق سوچنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سی چیز کما رہا ہوں، کون سی چیز ضائع کر رہا ہوں، یہ خود سوچنا ہوگا. کیونکہ یہاں آپ کو اصول تو بتائے جائیں گے لیکن آپ نے کیا کیا یہ نہیں بتایا جائے گا. جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ نے پیپر دے لیا، جب تک ریزلٹ نہیں آتا آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا. اگر آپ پوچھ بھی لیں تو اگر آنیسٹ سسٹم ہوگا تو کہیں گے انتظار کرو ابھی آپ کچھ نہیں بتا سکتے. جب ریزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، پھر جو ہو گیا بس ہو گیا. تو اسی طریقے سے موت سے پہلے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا جائے گا. لیکن انسان خود سوچ سکتا ہے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسب، حساب کرو اپنے ساتھ اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ حساب کیا جائے. وزنوا قبل ان تزنوا، اپنے اعمال کا وزن کر لو جب اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کو وزن کیا جائے. یہ ہے موتوا قبل ان تموتوا، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. یہ ہمیں چوائس دی گئی ہے، ہم لوگ اس کے ذریعے سے اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں. محاسبہ، سبحان اللہ، اسی کو کہتے ہیں خود احتسابی، اپنے ساتھ حساب کرنا، اپنے کاموں کا اندازہ لگانا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ پاک نے بھی اس کے لیے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پہلی بات کیا فرمائی؟ اللہ سے ڈرو. چاہیے، یوسف بتا دیا، چاہیے کہ ہر شخص خود دیکھ بھال لے کو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں. پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، بے شک وہ سب سے زیادہ علیم ہے اور سب سے زیادہ خبیر ہے، وہ جو تم کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ جانتے ہو. اب دیکھیں اس میں پہلے بھی فرمایا اللہ سے ڈرو، دوسری بار بھی فرمایا، یہ کیوں ہے؟ پہلے بار ہی فرمایا کہ دیکھو یہ معاملہ ہونا ہے، یہ والا معاملہ ہونا ہے, اس سے غافل نہ ہو. یعنی وہاں معلوم ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا, لہذا ابھی سے وہ کرو. اور دوسری بار ارشاد فرمایا کہ وہ جو معاملہ ہونے والے حساب کتاب کا, یہ عام حساب کتاب نہیں ہے کہ آپ اس میں بلف کر لیں گے. وہاں بلفنگ نہیں ہو سکتی. یہاں تک بات ہے کہ انسان سے پوچھا جائے گا اور وہ غلط بھی بولنا چاہے گا, کہہ دیں گے ہم تو اس طرح نہیں کر رہے تھے, ہم تو اس لیے کر رہے تھے. اللہ پاک پھر اس کا عمل نامہ اس کو دکھائیں گے, اور سب سے اخیر میں پھر یہ دکھایا جائے گا ان کو, تو ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور حکم دے دیں گے تمام اعضاء کو اپنا اپنی کاروائی بتاؤ. اب اس وقت جو اپنی اپنی کاروائی اپنے اعضاء بتا دیں گے تو یہ چیخ اٹھے گا کہ تم لوگوں کو کس نے بولنے کا کہا, تو کہیں گے جس اللہ نے سب کو بولنے کی طاقت دی ہے ہمیں بولنے کی طاقت دی. اس وجہ سے ہمارا عام جو ہے وہ ہماری نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دی ہوئی مشین ہے جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم کس طرف دیکھیں, لیکن حساب بھی کیا جائے گا, آڈٹ بھی ہوگا, حساب ہوگا کہ کس طرح استعمال کیا. کان اللہ پاک نے جو دیا ہے یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بس یہ ہماری چیز ہے, نہیں, ہمیں دیا گیا ہے, جو دیا گیا اس کا باقاعدہ حساب ہوگا, کس لیے استعمال کیا ہے, اپنے کان کو کس لیے استعمال کیا ہے, اپنے زبان کو کس لیے استعمال کیا ہے, اپنے دماغ کو کس لیے استعمال کیا ہے, اپنے پیسے کو کس لیے استعمال, یہ ساری چیزیں باقاعدہ اللہ کی طرف سے چونکہ دی ہوئی ہیں, اس کا باقاعدہ حساب کتاب ہوگا. لہذا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. تو اس وجہ سے بزرگوں نے طریقے بتائے, سب سے پہلے یہ بات کہ تم علم حاصل کر کے اپنے علم کے موافق ٹال لو کہ یہ بات کرنی ہے اور یہ نہیں کرنا. عوامر اور نواہی, شریعت کا علم, شریعت کا علم فرض عین درجے کا حاصل کر لو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. مثلا سود نہیں کھانا, رشوت نہیں کھانی, دھوکہ نہیں کرنا, اچھا نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, زکات دینے, حج کرنا ہے, اور تجارت میں ڈنڈی نہیں مارنی, یہ سارے فرض عین درجے کے علم میں آتی ہیں چیزیں. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے. حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہت بڑے خلیفہ سے خلافت اس وجہ سے واپس لی تھی کہ اس کا بیٹا 12 سال کا تھا اور ریل کے قوانین کے مطابق 10 سال تک آدھا ٹکٹ ہوتا ہے, پھر پورا ٹکٹ ہوتا ہے. تو وہ اپنے بچے کو لایا تھا تو حضرت نے اسے پوچھا اس کا ٹکٹ لیا تھا؟ نگا جی لیا تھا. کتنا لیا تھا؟ آدھا لیا تھا, پورا لیا تھا؟ جی آدھا لیا تھا. اس کی عمر کتنی ہے؟ عمر 12 سال ہے. عمر 12 سال ہے. تو یہ تو قانون میں تو 10 سال تک کی اجازت ہے. کہ حضرت 10 سال کا نظر آتا ہے, 10 سال کا نظر آتا ہے. حضرت نے ان سے خلافت واپس لے لی. بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے علمی خدمات ہیں ان کے, بڑے علمی خدمات ہیں ان کے, میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. آئیے, لیکن دیکھو صرف اصل بات کیا ہے, حضرت نے اس بنیاد پر ان سے اجازت واپس لے لی. پھر چونکہ حضرت کے ساتھ ان کا ایک قسم کا وہ بھی تھا, تو بہت سارے لوگوں نے سفارش کی کہ حضرت بڑی بدنامی ہوئی گئی ہے اور یہ وہ, معاف فرما دے. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں تو کئی دفعہ معاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مان رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مان رہے. ہم لوگوں نے آج کل خلافتوں کو کیل بنایا ہوا ہے. یہ اصل خلافت یہی ہوتی ہے, ذمہ داری کی بات ہے, یہ کوئی ایسی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں ہے, یہ پوری ذمہ داری کی بات ہے. حضرت کبھی کبھی فرماتے بھائی مجھے فلاں صاحب جن کو میں نے خلافت دی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے, لہٰذا میں معذور ہوں, میں اس کی ذمہ داری سے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں. معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ مجھے کیا پتا, ذمہ داری میں موت کے بعد یہ تو وہی کرے گا جو یہ چاہے گا. اگر خدا نہ خواستہ اس کے پاس میری خلافت ہوئی تو سارے میرے کاتے میں جائے گا. دس برداری میں اختیار فرماتے, یہ ذمہ داری کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے دیکھو نا, یہ معاملات کی بات تھی اور ایک جزیہ تھا. ہمارے ڈاکٹر فدا صاحب نے ایک صاحب کی خلافت ایک سال کے لیے پوسٹ پون کی جبکہ دینے والے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس نے گاڑی غلط جگہ پہ پارک کی تھی, گاڑی غلط جگہ پہ پارک کی تھی. کیوں؟ یہ معاملے کی بات ہے, آپ لوگوں کا حق چھین رہے ہیں. آپ نے اگر کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دی وہ تو لاک ہو گیا, وہ تو اب نہیں جا سکتا. اس کو جو تکلیف مل رہی کس وجہ سے مل رہی ہے؟ کیا آپ کو اس کا حق ہے؟ اب اس کا حق نہیں ہے. اس کو لوگ آج کل دین ہی نہیں سمجھتے. خود حضرت نے فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف عبادات کو دین سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو صرف عبادات کو دین سمجھتے ہیں, اور بہت کم لوگ کسی طریقے سے وہ معاملات کو بھی دین سمجھنے لگتے ہیں. اور فرم معاشرت کو تو کوئی دین ہی نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسلام جو پہلا ہے اس کا زیادہ تر حصہ کردار کی وجہ سے پہلا ہے, اور کردار بھی عبادات کا نہیں. آپ تہجد پڑھتے نہیں پڑھتے اس لوگ اس کو نہیں دیکھتے, آپ جو ہے حج نہیں آپ نے کیا نہیں کیا نہیں اس لوگ اس کو نہیں دیکھتے ہیں. لوگ کس کو چیز کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اچھے پڑوسی ہیں؟ کیا آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں؟ کیا آپ حقوق کو ادا کرنے والے ہیں؟ لوگ اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں, اس پر فیصلہ کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے بڑے حضرات اللہ والے ہیں وہ ان چیزوں کی بہت خیال رکھتے ہیں. اس کی وجہ ہمارے ہر عمل کو تولا جا رہا ہے. مقتدا, مقتدا کا لفظ ہوتا ہے کہ جو مقتدا ہے اس کو تو ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے کسی کو دھوکہ دیا اور میری شان اونچی ہے, وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, لیکن اس کے دل میں میرے لیے نفرت جو پیدا ہو گئی وہ میرے ذات کے لیے نہیں, میرے طریقے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون, میں نے کیا کر دیا؟ حضرت تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بزرگوں کے لیے ڈال بن جائیں, یعنی ایسے کام کر لیں کہ بزرگوں پہ بات نہ آئے. اب لوگ ایسے کام کرتے ہیں بزرگوں کو ڈال بناتے ہیں کہ ہم تو اپنی مرضی کے مطابق کام کریں گے, بزرگ کو دیکھو دیکھو یہ چونکہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں کا پوتا ہوں, میں فلاں کا مرید ہوں, فلاں کا خلیفہ ہوں, بس لوگ مجھے اس لیے معاف کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, سب سے بڑی بات اسلام ہے. میں اگر باہر ملک میں جاتا ہوں, امریکہ میں گیا تھا تو وہاں تبلیغ جماعت کے ساتھ میں نے کچھ وقت لگایا تھا, تو بلیک مسلمز تو ڈپارٹمنٹ اسٹور میں ہم چیزیں لے رہے تھے, تو اس میں ایک چیز ایسی تھی جو انہیں فوراً اس کو صحیح جگہ پہ رکھ دی, کہتے وی آر مسلمز, پیپل آر واچنگ اس. دیکھا کہ چونکہ مسلمان ہیں لوگ ہمیں دیکھ رہے, پیپل آر واچنگ اس, مطلب یہ ہے کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو جائے. ایک بہت بڑی اچھی سوچ, الحمدللہ. تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پہ کڑی نظر رکھنی پڑے گی. ایک بات یاد رکھنا چاہیے, صاف صاف بات عرض کرتا ہوں, ایمان کے برابر کوئی چیز نہیں, ایمان کے برابر کوئی چیز نہیں. دنیا کا گناہگار سے گناہگار مسلمان اس کافر سے اچھا ہے جس میں نیکی کی اعلیٰ صفت پائی جاتی ہو اللہ کے نزدیک. کیوں؟ وہ گناہگار آدمی بلاخر جنت پہنچ جائے گا, اور وہ جو اعلیٰ صفات والا کافر ہے وہ کبھی بھی جنت نہیں دیکھ سکے گا, وہ جہنم میں پڑے گا. یہ بات یقینی ہے. اس کی وجہ ایمان کا مقابلہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک چیز ہے جس کو ہم نے اپنے دل پہ لگانا ہے کہ ایمان کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتا. اب اس کے دو ہیں افسوس. ایک آدمی کہتا ہے کہ چونکہ میں مومن ہوں اب میں جو بھی کر لوں تو ٹھیک ہے. یہ ایک منفی سوچ ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں, میں ایمان والوں کی طرف سے نمائندہ ہوں, میں اگر کچھ صحیح کام کرتا ہوں تو پورے ایمان والوں کو فائدہ ہوگا, اور میں اگر غلط کام کروں گا تو پورے ایمان والوں کو نقصان ہوگا. لہٰذا میری ذمہ داری بہت کڑی ہے, میں نے بہت محتاط رہنا ہے. یہ دوسرا سوچ ہے. اس وجہ سے جو مومن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرے وجہ سے ایمان لوگوں کا خطرہ میں نہ پڑ جائے, تو اللہ جل شانہ کے بہت ہی زیادہ مقربین میں اللہ ان کو شامل کر لیتے ہیں. جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میں چونکہ ایمان والا ہوں کہیں میری وجہ سے لوگ ایمان سے رک نہ جائیں. اور ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایمان کی وجہ سے لوگ ایمان سے رک جاتے ہیں. مولانا حضرت گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے, ان کی بیوی جو تھی وہ انگریز مسلمان عورت تھی, شاہی خاندان. اس کی وجہ سے انگریز جو مطلب ادھر ادھر تھے اس وقت, تو ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کے روابط بھی تھے ملنے جلنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ آ کر ملتے تھے ان سے. تو ہمارے ایک نام میں نہیں لیتا ہوں, بڑے مشہور آدمی ہے, اس کی بیوی بھی انگریز تھی, تو وہ بھی ملنے کے لیے آتی تھی ان کے ساتھ. اس کو مدر کہتے, مطلب ہمارے گھر والے مدر کہتے, ان سے مدر سے ملنے کے لیے آتے تھے. تو اس کے شوہر نے کہا کہ آپ ایمان لے آئے, وہ مسلمان نہیں تھی. اس نے کہا تجھ جیسا مسلمان تو بن نہیں سکتی, اور مولانا زرگل صاحب کی طرف بننے کی ہمت نہیں ہے. مولانا زرگل صاحب کی طرف مومن بننے کی ہمت نہیں ہے, اور تجھ جیسا بننا چاہتی نہیں. اگرچہ یہ اس کی قصور تھا, غلط سوچتا. مولانا زرگل صاحب جیسے نہ بھی بن جاتی, گناہگار مسلمان بن جاتی, پھر بھی اس کا فائدہ تھا, یہ اس کے قصور تھا. لیکن وجہ کون بن گیا, رکاوٹ بن گیا نا. بس یہی جو چیز ہوتی ہے کہ انسان رکاوٹ نہ بنے. ہم لوگ اپنے ایمان کے نہ صرف اپنے ایمان کے محافظ بلکہ دوسروں کے ایمان کی ذمہ داری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فلاح کامیابی کا جو رستہ اللہ پاک نے بتایا ہے وہ کس چیز میں ہے. ایک تو ایمان بالغیب. ایمان بالغیب میں وہ سارا آتا ہے جو اللہ نے اتارا ہے, کتابیں جو ہیں وہ سب اس پر ایمان ہے نا. پیغمبروں پر ایمان ہے, رسولوں پر ایمان ہے, روز قیامت پر ایمان ہے, کیا تقدیر کے اوپر ایمان ہے, یہ سب چیزوں پر ایمان ہے. تو جو بھی اللہ پاک نے اتارا ہے سب کے اوپر ایمان. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے اس پر بھی ایمان, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اتارے یہ اس پر بھی ایمان. یہ ہمارا ایمان ہے, اور ایمان بالغیب ہے. ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے, جو جانتے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے اس طرح. یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس پر یقین رکھتے, کیونکہ ہمیں خود تو علم نہیں, اس وجہ سے ایمان بالغیب ہے. لیکن اسی ایمان بالغیب کے لیے کچھ ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ آیا ایمان ہے یا نہیں ہے. عملاً کیا ہے, یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم, یعنی اعمال کے دو بڑے سیٹس بتا دیے, ایک نماز جو جانی اعمال میں کا بڑا ہے, اور دوسرا اللہ کے راستے میں دینا, یہ دونوں بطور نمونہ بتائے کہ یہ کرنے والے ہو, اور پھر آخر فرمائے وہ بالآخر تم یقین, اور آخر پر یقین رکھنے والے ہو. اب ایک بات بہت اہم ہے, ایمان میں کوئی فرق نہیں ہوتا, ایمان چھوٹے کا بھی ایمان ہے بڑے کا بھی ایمان ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یقین میں فرق پڑتا ہے. یقین کے تین درجات ہیں, ایک درجہ ہے علم الیقین, ایک درجہ ہے عین الیقین, ایک درجہ ہے حق الیقین. اب اس درجے کی جو یقین کا درجہ ہے اس کو بڑھانا ہے, اور وہ محنت سے بڑھتا ہے, اور وہ ایسے جیسے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس مال ہے, اس مال کو جب ہم خرچ کرتے ہیں اس میں جو کماتے ہیں اس سے مال بڑھ جاتا ہے. تو جو یقین بھی حاصل ہے اس یقین پر عمل کر لو, اس سے جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ آپ کے مزید ایمان بڑھائے گا. مثلا آپ کے پاس کسی زبان کے تین الفاظ ہیں, آپ زبان کے وہ تین الفاظ بولے ان لوگوں کے ساتھ جو وہ زبان جانتے ہیں, آپ کو پانچ الفاظ اور مل جائیں گے, اس کی وجہ سے آٹھ ہو جائیں گے, پھر آٹھ الفاظ کو استعمال کر لے آپ کو بیس الفاظ اور مل جائیں گے, ان الفاظ کو استعمال کرے تیس الفاظ اور مل جائیں گے, اس طرح آپ کا جو ڈیٹا بینک ہے الفاظ کا وہ بڑھتا جائے گا, اور ایک وقت ایسا ہوگا سبحان اللہ آپ ایسا بولنے لگے جیسے عربی زبان بھی بولتا ہے. اسی طریقے سے ایمان بھی بڑھتا ہے, ایمان کو استعمال کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, یعنی وہ کہ یقین میں اضافہ ہوتا ہے. تو یقین میں اضافہ کرنا چاہیے, تو آخرت کا جو یقین ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, خدا نخواستہ کوئی آخرت پر یقین مکمل نہیں کر رکھتا, ٹھیک ہے ایک ہیولا سا خیال ہے کہ آخرت ہے, لیکن ابھی اس کو اس درجے کا یقین نہیں کہ اسے کوئی عمل کروا سکے, کچھ عمل کروا سکے. تو کیا ہوگا, ایک چیز ظاہر ہے سامنے, ایک چیز آخرت کی ہے, وہ کس طرف جائے گا, پھر ظاہر کی طرف جائے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ, ہرگز نہیں بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو لیتے ہو, جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑتے ہو. یہ عام لوگوں کی بات ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اللہ پاک پر بتاتے ہیں بل تو سرون الحیات دنیا والا آخرت خیر وابقا, بلکہ تم جو دنیا کی زندگی ہے اس کو ترجیح دے دو, اور آخرت جو ہے حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ عقلی طور پر اپنے آپ کو سمجھا دیں, یہ عقلی بات ہے, یہاں پر اللہ پاک نے عقلی بات فرمائی, بل تو سرون الحیات دنیا, لیکن ایمان کی بنیاد پر فرمائی ہے. کیونکہ اگر کوئی آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو مجھے بتاؤ عقلی بات کیسے بنے گی پھر. تو ایمان تو ہے, ایمان کی وجہ سے آخرت پر یقین بھی ہو گیا, آخرت کی یقین کی وجہ پر عقلی بات کیا ہے کہ آخرت کی جو چیزیں اچھی بھی ہیں اور آخرت کی چیزیں باقی رہنے والی بھی ہیں, تو نتیجے کیا ہونا چاہیے, مجھے زیادہ کوشش باقی رہنے والی چیز کے لیے کرنی چاہیے. اللہ بچائے ہم سب کو, انسان کو ہر پوری زندگی میں ہر قسم کے حالات پیش آتے ہیں. مثلا کوئی معاملہ ہے, لڑائی ہے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہے, کسی پڑوسی کے ساتھ, کسی جگہ پر, اس کو خوب پتا ہے کہ میرا نہیں ہے, میرا نہیں ہے, یعنی اس کو اپنا علم خوب ہے کہ میرا نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں, لیکن اس کو چیننا چاہتا ہے. اور یہ بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے اگر نہیں ہے کہ ایک بالش زمین اگر کسی نے کسی سے لے لیا تو قیامت میں وہ پورے ساتوں زمینوں کا جو حصہ ہے وہ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. کیا ایسا شخص جو آخر پر یقین رکھنے والا ہے اور اس چیز کو بھی جانتا ہے وہ ایسے زمین کو ہاتھ لگا سکتا ہے جو اس کا نہ ہو, اس کو اپنا کہہ سکتا ہے, اس کو اپنا نہیں کہے گا. لیکن جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, مسلمان ہوگا. لیکن اس کو جب کہیں گے
کہ چلو شریعت پر فیصلہ کرتے ہیں. اگر اس کو پتہ ہوگا کہ شریعت مجھے دے گی تو کہتے ہیں ہاں بالکل شریعت پر, اور جب اس کو پتہ کہ شریعت مجھے کہ نہیں قانون پر عمل کرے. جو قانون ہے, قانون میں بڑی گنجائش ہے, اس میں کفر کا اندیشہ ہے, کفر کا اندیشہ ہے. جب اس قسم کا کوئی کام کرتا ہے اس میں کفر کا اندیشہ ہے. اس نے گویا کہ شریعت کو بائی پاس کر دیا کہ شریعت مجھے کچھ نہیں دے گا اور پھر بھی میں لینا چاہتا ہوں, اس میں کفر کا اندیشہ ہے. اس کے بارے میں تو اتنا واضح نہیں ہے, لیکن میراث کے بارے میں تو بالکل واضح ہے. جو میراث کہتا ہے تو کہتے وہ جہنم, وہ جو ہے نا وہ کیا ہے, جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر جو لوگ کی میراث کو کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو حدود اللہ کو کراس کرتے ہیں تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں. اس بھی یہ آیت بہت ڈرانے والی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 60 سال کی عمر میں ایسی وصیت کرے گا جس وصیت سے کسی رشتہ دار کو وہ محروم کرنا, یعنی وارث کو محروم کرنا چاہتا ہو, اس کی 60 سال کی عبادت رائے گا چلی جائے گی. کتنی خطرناک بات ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, اس نے مجھ سے مشورہ کیا, تنہائی تھی, مجھے کہا شاہ صاحب ایک بات پوچھنی آپ سے. میں نے کہا کیا ہے؟ ایک بیوہ میرے خانقاہ کے لیے بہت ہی بڑی رقم دے رہی ہے, اس سے لے لوں؟ سبحان اللہ, یہ بھی ان کے کمال کی بات. ایک بیوہ مجھے اب خانقاہ کے لیے بہت خطیر رقم دے رہی ہے, کیا اس سے لے لوں؟ میں نے کہا حضرت اگر وہ دے رہی تو لینے میں تو حرج نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ صرف تحقیق کر لے, کہیں کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت سے تو نہیں دے رہی. فوراً کہتے جزاکم اللہ شیخ, آپ نے مجھے بچا لیا, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, اب میں اس کی تحقیق کروں گا. اب مجھے بتا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا آج کل؟ یہ مسائل ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ وہ بالآخرت یقین کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا, آخرت کے تذکرے کرنے ہوں گے, آخرت کی باتیں بتانی ہوگی خود کو بھی اب دوسروں کو بھی. جنازوں پہ جا کر ہم نے آخرت کی باتیں کرنی ہے. جنازے پہ جا کر لطیفے نہیں سنانے ایک دوسرے کو. آئی وہ کیا ہے, مطلب یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی, مجھ سے کسی نے پوچھا, کسی اور سے بھی پوچھا, وہ جی یہ ذکر بعض لوگ بلند ذکر کرتے ہیں نا جنازوں کے ساتھ, پوچھا جی کیسا, تو انہوں نے جواب دیا کہ صحابہ کا عمل یہ تھا کہ خاموش جنازے کے ساتھ جاتے تھے, فکر میں جاتے تھے کہ یہ دن ہمارے پاس بھی آنے والا ہے, یہ دن ہم نے بھی دیکھنا ہے, اس فکر میں جاتے تھے. یہ بات, کیونکہ جنازہ سارا کا سارا عبرت ہے. اس میں انسان کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے جو اس کے سامنے بھی آنا ہے, اس کو بھی ایک دن مرنا ہے. تو اب یہی جو چیز ہے اپنے سامنے لانا اور بالآخرت ہم یقینون کے طور پر, یہ بہت ہی اہم ہے. پھر ایک بات میں عرض کرتا ہوں اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ ایسی ہوتی کہ کبھی کبھی چوٹ لگانے سے کام ہوتا ہے, کبھی ہیٹ کرنے سے کام ہوتا ہے. کسی کو چیز کو اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو کبھی چوٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی ہیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو چوٹ کا مطلب خوف ہے, ہیٹ کا مطلب محبت ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ اگر ہم نے کسی چیز کو بنانا ہو تو اس کو گرم کر کے پھر اس پہ چوٹ مار دیں, اس سے وہ شیپ بن جاتی ہے جو شیپ ہم بنانا چاہتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر میرے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور میں اللہ کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا, جب مجھے پتہ چلے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے تو میری چیخ نکل جائے, یہ چھوٹ ہے, یہ چھوٹ ہے. ہاں جی, تو اس طریقے سے ان دونوں ذریعوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر کے لیے کثرت کیا فرمایا گیا ہے, یعنی عجیب بات ہے. مجھے ذکر سے اختلاف کرنے والے لوگوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ مخالفت کر رہے ہیں, ڈائریکٹ مخالفت کر رہے ہیں. اللہ پاک فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبح بکرۃ واصیلا, اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو, صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح کرو.
یہ مقدار بھی نہیں بتائی کتنے مقدار، نماز کی مقدار ہے، روزے کی مقدار ہے، زکات کی مقدار ہے، حج کی مقدار ہے، ذکر کا کوئی مقدار نہیں. اس کی وجہ یہ ہے اس کے ذریعے سے حیات نصیب ہوتا ہے روحانی، اور حیات کسی وقت بھی انسان نہیں چھوڑ سکتا. تو ذکر جو ہے اس سے دل میں نرمی آتی ہے، دل کی زمین تیار ہوتی ہے. جب دل کی زمین تیار ہو جائے اور لینے والی بن جائے، پھر اس کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں سے لینا اس کے لیے مفید ہو. مثلا صحبت صالحین، صحبت صالحین، تو صحبت صالحین کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان کا سچا، صرف زبان کا سچا نہیں، قول و کردار کا سچا، قول و کردار کا سچا. یعنی جو چیز سامنے نظر آ رہی وہ ایک چولی بھی ہے، یہ صادق ہوتا ہے. اگر مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شخص آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے خوبصورت وہ چیز چڑھائی ہوئی ہے جس سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے، یا جو کریٹ ہے اس میں اوپر اوپر بہت اچھا پل ہے، نیچے سارے کا سارا کچرا ہے، کیا یہ صادق ہے؟ جھوٹا ہے. کیا اس نے جھوٹ بولے؟ بولا نہیں ہے، لیکن جھوٹ ظاہر کیا، کردار اس کا جھوٹا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کردار اور قول کے لحاظ سے سچا ہو ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ. کونوا مع الصادقین، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہاں پر فرمایا کہا جنہوں نے رب ہمارے اللہ ہے. مجھے بتاؤ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں کہتا رب ہمارے اللہ ہے، جہاں تک کہنے کی بات ہو، کون سا مسلمان ہے جو یہ نہ کہے کہ رب ہمارے اللہ ہے. لیکن آگے جا کر جو فرمایا ثم استقاموا، اس پر استقامت اختیار کیا. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو قول ہے اس کے مطابق اس کا کردار ہو، کردار میں اس کا انکار نہ کرے، جو چیز وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل وہی ہو. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ ملیں گے، موت کے وقت ملیں گے، ان سے کہیں کہ کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ اب اس جنت کی بشارت حاصل کر لو جس کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا، ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، اب بھی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، ہم پہلے بھی تمہارے ساتھ تھے، اب بھی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم منہ سے مانگو گے، ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم نہیں ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تمہارے جی چاہے گا، ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم منہ سے مانگو گے. کیوں؟ نزلا من غفور رحیم، غفور رحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں، پھر آخر وقت پھر بات پوری ہو جائے. لا الہ الا اللہ، جنت میں پہنچ جائیں، اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں ہوں. جنت میں جب ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک بہت مہربان اب بھی ہے، ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، لیکن جنت کے اوپر تو بہت ہی زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ وہاں تو معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا. تو اللہ پاک نعمتوں کی بارش فرمائے، یعنی پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے اور وہ دیں گے، کیا چاہیے دیں گے. ہر شخص اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرے گا اور اللہ پاک اس کو دے گا، اللہ کا نظام چلے گا اور وہ اس کو ان کو ملے گا، حتیٰ کہ وہ اپنے خیال میں رچ جائیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ دے دیا. اور واقعی بہت کچھ ہوگا، یہ نہ کسی خیال میں آیا ہوگا، نہ کسی سوچا ہوگا، نہ کسی ذہن، نہ کسی سنا ہوگا، نہ کسی نے دیکھا ہوگا، ایسی چیزیں ملیں گی. پھر اللہ پاک پوچھے گا اور مانگو، اور مانگو. اس پر لوگ حیران ہو جائیں کہ اور کیا مانگے، اتنا تو دیا گیا، اب اس سے مزید کیا مانگے، ہمارے پاس بالکل یہ محبوط ہو جائیں. پھر اپنے علماء سے بات کر لیں، کیونکہ ظاہر علماء بھی جنت میں ہو گیا نا، ہاں جی. تو وہ ارے اپنے علماء سے مانگیں گے، پوچھیں گے کہ کیا مانگے، وہ کہیں گے اللہ جل شانہ کا دیدار ابھی تک نہیں ہوا، یہ مانگو. اللہ جل شان کا دیدار ابھی تک نہیں ہوا. تو لوگ کہیں گے یا اللہ تیرے دیدار چاہیے. اللہ پاک فرمائے اچھا انتظام کرو, وہ پھر میدان سج جائے گا, کرسیاں لگ جائیں گی اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے. انبیاء کا اپنا مقام ہوگا, کرام کا, صحابہ کرام کا اپنا ہوگا, اولیاء کرام کا اپنا ہوگا, اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے میدان سج جائے گا اور اللہ پاک کا دیدار شروع ہو جائے گا. وہ ایک ایسا عالم ہوگا جس کے بارے میں انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. وقت گزرتا جائے گا, گزرتا جائے گا, گزرتا, ہوش ہی نہیں رہا ہوگا کہ وقت کیا ہوتا ہے. اور پھر چیخ اٹھیں گے ابھی تک ہمیں کیا ملا تھا. دیکھو جنت کے تمام نعمتوں سے رچ گئے تھے لیکن کیا کہیں گے, ابھی تک ہمیں کیا ملا تھا, اصل چیز تو ہم ملی ہے. اب ذرا غور فرماؤ, یہ حدیث شریف سے میں عرض کر رہا ہوں, اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب جنت میں معرفت حاصل ہوگی اللہ پاک کی دیدار کی. جنت میں معرفت حاصل ہوگی اللہ پاک کی دیدار کی, جس کی وجہ سے جنتی اللہ کی دیدار کے مقابلے میں کسی بھی نعمت کو ہیچ سمجھیں گے. یہ ہوگا. اب ان لوگوں کا سوچو, اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے, جو اس دنیا میں اس معرفت کو حاصل کر چکے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں جنت کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. اندازہ کر لے, ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہر وقت ہوتے ہیں, جو اللہ کے دیدار کے مقابلے میں اللہ کی ذات کی محبت میں جنت کا بھی وہ نہیں کرتے. اب حضرات فرماتے ہیں کہ جیسے عام دنیا دار دیندار کے مقام کو نہیں جانتا, اس کو پاگل سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ تو پیسے بھی لگا رہے, اپنے ذات بھی خرچ کر رہے, اپنے عزت بھی کم خرچ کر رہے, اور یہ کر رہے وہ کر رہے, یہ کس لیے کر رہے, تو پاگل بے وقوف ہے کہتے ہیں لوگ, ایسے لوگ کہتے ہیں. تو جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ دینداروں کو ایسے سمجھتے ہیں. تو جو دیندار ہوتے ہیں تو ان میں پھر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک جنت کے طالب ہوتے ہیں, ایک اللہ کے طالب ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے طالب ہوتے ہیں ان کو جنت کے طالب نہیں سمجھ سکتے جب تک ان کو وہ معرفت حاصل نہ ہو, وہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے, چونکہ یہ معرفت تو ان کو جنت میں ملے گی نا انشاءاللہ, یہ معرفت تو. لیکن بعض خوش نصیبوں کو اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اب اس محبت میں تھے تو اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا, یہاں یہ مقام نہیں ہے, یہاں نہیں ہو سکتا, یہاں نہیں ہو سکتا. آخر تڑپ کے فرمایا تو تھا نا, تڑپ کے فرمایا تو تھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا, کیا ہوا, کس چیز کو مانگا, جنت کو مانگا, کس چیز کو مانگا, دیدار کو مانگا, دیدار کو مانگا. تو ایسے حضرات ہیں, ایسے حضرات ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو چاہتے. صحابہ کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آتا ہے, یریدون وجہ, یریدون وجہ, اس کا مطلب کیا ہے, صرف اس کو چاہتے ہیں, صرف اس کو چاہتے ہیں. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں. یہ ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے, یہ بہت اونچا مقام ہے, جس کو بھی اللہ نصیب فرما دے وہ بہت بڑے لوگ ہیں. لیکن عام لوگ ان کو جان نہیں سکتے, عام لوگ ان کو جان نہیں سکتے. بہرحال بات یہ, بڑی باتیں کرنا اور عمل کچھ نہ کرنا, یہ تو کوئی مطلب نہیں ہوا. ہمیں وہ سادہ دین پر عمل نصیب ہو جائے وہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہے, فرزین درجے کا علم سیکھنا ہے, فرزین درجے کا علم سیکھنا ہے, پھر علم پر عمل کرنا ہے. اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے دل کو بنانا ہے, اپنے نفس کو سیدھا کرنا ہے, قابو کرنا ہے, اپنے عقل کو درست کرنا ہے. اس کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا ہے, اللہ والے سے اپنے تین نظام کو درست کروانا ہے. پھر جب یہ درست ہو جائیں گی پھر کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر آپ خود پوچھیں گے, پھر آپ خود پوچھیں گے میں کیا کروں. ہاں جی, وہ اپنی طرف سے کچھ بھی بات, میرا خیال ہے والی بات ختم ہو جائے گی. پھر اس کو دیکھیں گے اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ کا رسول کیا کہتا ہے, اور اس کے لیے پھر فتویٰ کی گنجائش, وہ تمام چیزیں وہ آ جاتی ہیں. لہٰذا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا.